آج ویو 360 میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا ایک اور دور، مشرق وسطی میں امن کے کیا امکانات ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ تہران میں حماس کے سربراہ کی ہلاکت پر ایران کا جواب ناگزیر، کھرا اور سوچا سمجھا ہوگا۔ کل اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے سخت کوشش کر رہا ہے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مصر کے شہر قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ 10 ماہ سے جاری ہے۔ خطے کے ممالک اور امریکہ سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں اس جنگ کو بند کرانے کے لیے اب تک کئی ناکام کوششیں کر چکے ہیں جو اب بھی جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی مستقبل میں موجودگی اور فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر اختلافات جنگ بندی اور یرغمالیوں کے معاہدے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ایک طرف حماس اسرائیل جنگ جاری ہے اور دوسری طرف اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کے درمیان حملوں کے تبادلوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ کل صبح جنوبی لبنان پر کیے جانے والے اپنے فضائی حملے کے بارے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ حزب اللہ کے خلاف پیشی کارروائی تھی۔ دوسری طرف حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے گزشتہ ماہ اپنے ایک اعلیٰ کمانڈر کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ اور ڈرونز فائر کیے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل اور حزب اللہ کے ایک دوسرے پر حملوں کی وجہ سے خطے میں یہ تنازع پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، جس میں امریکہ، ایران اور خطے میں اس کے حامی دوسرے عسکری گروہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق غزہ میں جاری جنگ کے دوران یہ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کے بارے میں ایک اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملے کے منصوبے کا پہلے سے علم تھا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ پر کیے گئے حملے میں تقریباً 100 لڑاکا طیارے اس کے 40 ایسے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر آئے ہیں جہاں ہزاروں راکٹ اور ڈرونز نصب تھے اور ممکنہ طور پر اسرائیل پر فائر کیے جا سکتے تھے۔ امریکی نائب صدر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے گزشتہ ہفتے اپنی نامزدگی قبول کرتے ہوئے جو خطاب کیا اس میں غزہ کی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور صدر بائیڈن اس جنگ کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
At the same time, what has happened in Gaza over the past 10 months is devastating.
اس کے ساتھ ہی پچھلے 10 ماہ میں غزہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ تباہ کن ہے۔ بہت سی معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ مایوس اور بھوکے شہری تحفظ کے لیے اب فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مصائب کا پیمانہ دل دہلا دینے والا ہے۔ صدر بائیڈن اور میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو اس طرح ختم کیا جائے کہ اسرائیل محفوظ ہو، یرغمال رہا ہوں، غزہ میں مشکلات ختم ہوں اور فلسطینی عوام باوقار طریقے سے سلامتی، آزادی اور حق خود ارادیت حاصل کر سکیں۔
فلسطینین پیپل کین ریئلائز دیئر رائٹ ٹو ڈگنیٹی، سیکیورٹی، فریڈم اینڈ سیلف ڈٹرمینیشن۔
امریکہ میں فلسطینیوں کی حامی مسلمان خواتین کے ایک گروپ مسلم وومن فار ہیرس فالز کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن میں ایک فلسطینی نژاد امریکی کی تقریر کی درخواست کو مسترد کرنے پر ڈیموکریٹک امیدواروں کی حمایت کے لیے بنائے گئے اس گروپ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ 10 ماہ سے جاری اسرائیل حماس تنازع میں جنگ بندی کے لیے فریقوں پر دباؤ ڈال رہی ہے، جس میں لڑائی کو عارضی طور پر روکنے کے علاوہ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کی شرائط شامل ہوں گی۔ اس بارے میں مذاکرات مصر کے شہر قاہرہ میں جاری ہیں۔
فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق گزشتہ جمعرات کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے رہائشی ماجد الدبک کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں ان کے رشتہ دار ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی علاقے میں امن کے لیے مذاکرات بھی جاری ہیں۔
گھر کو دھماکے سے اڑا دیا گیا اور اندر موجود ہر فرد، بچے، مرد، عورتیں اچھل کر باہر جا گرے، گویا یہ گھر کبھی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔
غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ 10 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے حملوں میں امریکہ کے نامزد دہشت گرد گروپ حماس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس نے 7 اکتوبر کے ایک حملے میں 1200 افراد کو ہلاک کیا اور سینکڑوں کو یرغمال بنایا تھا۔ جمعرات کو یہ اعلان بھی سامنے آیا کہ اسرائیل پر ممکنہ ایرانی حملے کی بڑھتی کشیدگی کے پس منظر میں ایک اور امریکی جنگی بحری جہاز مشرق وسطی کے پانیوں میں داخل ہوا۔ تہران نے خطے میں اپنے 2 اتحادیوں حماس اور حزب اللہ کے سینئر رہنماؤں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے عزم کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کی نائب پریس سیکرٹری سبرینا سنگھ نے جمعرات کو اس بارے میں بات کی۔
ہم نے اپنے جنگی اثاثے خطے میں پہنچائے ہیں، جس کا میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایران کی سوچ پر اثر ہوا ہے، اور وہ ان کے اس حساب کتاب پر اثر انداز ہوگا کہ آیا وہ جوابی کاروائی کریں گے اور کس انداز سے، اور اس سے یہ پیغام بھی جاتا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن گزشتہ ہفتے مشرق وسطی کے دورے سے واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کاروں نے ایک تجویز پیش کی جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان باقی ماندہ اختلافات کو دور کیا گیا۔
مصر اور قطر میں ہمارے شراکت داروں کے ساتھ ہمارا پیغام سادہ، واضح اور فوری ہے۔ ہمیں جنگ بندی اور یرغمالوں کے معاہدے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
عرب اسرائیل امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب مذاکرات کاروں کا کام خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اہم ہے۔
اگر عرب سالسوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر بلنکن کی تجویز کو پورا کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایران اور دیگر جگہوں تک پہنچا دیا جائے گا اور کہا جائے گا ہم نے اسرائیل سے دستخط کروا لیے ہیں، لیکن حماس ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ہم کوشش جاری رکھیں گے۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسے حماس کے خطرے کو ختم کرنا ہوگا۔ حماس غزہ سے اسرائیل کا مکمل انخلا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ گزشتہ سال جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کے 21,00,000 افراد میں سے 90% بے گھر ہو چکے ہیں۔ لورل بومن کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ غزہ اور مصر کے درمیان سرحد پر کنٹرول کا تنازع بھی ہے۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ اس سرحد پر اس کا کنٹرول رہے گا، جبکہ غزہ اور مصر کے درمیان 14 کلومیٹر طویل سرحد کو فلیڈلفی کوریڈور کہا جاتا ہے، جس پر کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ فلیڈلفی کوریڈور 100 میٹر چوڑی ہے، جسے 1979 میں اسرائیل مصر امن معاہدے کے وقت ایک بفر زون قرار دیا گیا تھا، اور اس پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول تھا۔ اس راہداری کا مقصد غزہ کی پٹی میں موجود فلسطینیوں تک اسلحے کی رسوائی کو روکنا اور فلسطینی علاقوں اور مصر کے درمیان لوگوں کی نقل و حرکت کی نگرانی ہے۔ 2005 میں اسرائیل کے غزہ سے انخلا کے بعد اسرائیل اور مصر کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ مصر اس راہداری پر 750 پولیس اہلکار تعینات کرے گا، تاکہ مصر سے غزہ میں ہتھیاروں کی ممکنہ سپلائی کو روکا جا سکے۔ مصر کا موقف ہے کہ سال ہر سال سے وہ فلسطینیوں کی جانب سے اس راہداری کے نیچے اسلحہ اور لوگوں کو سمگل کرنے کے لیے بنائی جانے والی سرنگوں کو تباہ کرتا آ رہا ہے۔ مصر نہیں چاہتا کہ اسرائیل ایک بار پھر اس سرحد کا کنٹرول سنبھال لے۔ اسرائیلی راہداری پر مکمل کنٹرول سے مصر اور غزہ کے درمیان اہم رفا کراسنگ کو بھی کنٹرول کرے گا۔ یروشلم کے ایک علاقے کے فلسطینی رہائشیوں نے اسرائیل کی اعلیٰ ترین عدالت میں اپیل کی ہے کہ انہیں مزید پانی فراہم کیا جائے۔ علاقے کے 1,00,000 سے زائد رہائشیوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہفتے میں صرف 3 گھنٹے پانی ملتا ہے۔ فلسطینی شہریوں کی مشکلات پر وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔
مشرقی یروشلم کے گنجان آباد علاقے کفر عقب میں فلسطینی شہری پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اپنی چھتوں پر پلاسٹک کے ٹینک رکھتے ہیں۔ چونکہ ہفتے میں صرف 3 گھنٹے کے لیے پانی نلکوں میں آتا ہے، اس لیے نادیا ایاز جیسے رہائشیوں کو اکثر اپنے ٹینک بھرنے کے لیے فی ٹینک $50 دے کر نجی سپلائرز سے پانی خریدنا پڑتا ہے۔
واللہ العظیم شہرین،
اگر میرے پاس 200 شیکل ہیں تو میں پانی خریدتی ہوں، اگر نہیں تو ہم پانی کے بغیر رہتے ہیں۔ میں اپنے دھلنے والے کپڑوں کو اپنی بیٹیوں کے گھر بھیجتی ہوں، میں کھانا بھی پکا نہیں سکتی۔ اس طرح جینا واقعی مشکل ہے۔ باہر گرمی ہے اور ہمیں پسینہ آ رہا ہے، ہمیں نہانے کی ضرورت ہے لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔
کفر عقب ایک فلسطینی محلہ ہے جس کا اسرائیل نے 1977 میں یروشلم کے ساتھ الحاق کیا تھا، لیکن 20 سال سے زیادہ عرصہ پہلے اسرائیل نے خود کش بمباروں کو روکنے کے لیے مغربی کنارے اور اس کے ارد گرد ایک متنازع رکاوٹ قائم کی تھی دیوار کی وجہ سے۔ کفر عقب کے میئر عماد عباد کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے کے تمام فلسطینی علاقوں میں پانی کی قلت ہے، یہاں تک کہ اس کی میونسپلٹی کی عمارت بھی اکثر پانی کے بغیر ہوتی ہے۔
پانی یہ انسانی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے، انسان کے لیے اس کے حقوق میں اچھی زندگی، پانی اور خوراک حاصل کرنا کم از کم ہے۔ عمومی طور پر پورے فلسطین کے لیے، ایک خصوصی طور پر کفر عقب کے لیے آبادی کی وجہ سے حالات بدترین ہیں۔
اسرائیل کی واٹر اتھارٹی اور اس کی تقسیم کار کمپنی میکروٹ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والے سابقہ معاہدوں کے مطابق کفر عقب اور مغربی کنارے کے دیگر فلسطینی علاقوں کو پانی فلسطینی واٹر اتھارٹی سے ملنا چاہیے، جو کہ وہ میکروٹ سے خریدتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میکروٹ پانی کی فراہمی کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اسے مزید انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے۔ فلسطینی واٹر اتھارٹی اور اس کے ذیلی ادارے یروشلم واٹر انڈر ٹیکنگ کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم کا محلہ ہونے کی وجہ سے کفر عقب کو اپنا پانی یروشلم میونسپلٹی سے حاصل کرنا چاہیے۔ فلسطینی کارکنوں کا کہنا ہے کہ مشرقی یروشلم اور مغربی کنارے میں پانی کی فراہمی میں طویل عرصے سے امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے۔ یہودی بستیوں کو ضرورت سے زیادہ پانی ملتا ہے، جبکہ فلسطینی علاقوں کو بہت کم ملتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ اکتوبر میں حماس کے خلاف جنگ کے آغاز کے بعد سے اختلافات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
مستوطن کوہب یعقوب،
ہم یہاں دو اہم یہودی بستیوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، مغربی جانب اٹاروٹ ہے اور مشرق کی جانب کوچاو یعقوب ہے، اور ان میں 24 گھنٹے پانی رہتا ہے۔
متعدد اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیلی سپریم کورٹ سے کفر عقب کو مزید پانی فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی اس سے مغربی کنارے کے تمام فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
اور اب اس وقت جو مشرق وسطی میں حالات ہیں ان پر تجزیہ لیتے ہیں۔ مشرق وسطی میں لبنان اسرائیل بارڈر پر حزب اللہ اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر ہونے والے حملوں کے بعد علاقے میں جنگ کے پھیلنے کا خطرہ کس حد تک بڑھا ہے، اس پر بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے کل ایک دوسرے پر کیے گئے حملوں کے بعد دونوں فریقین نے اشارہ دیا ہے کہ جنگ کو مزید نہیں بڑھایا جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں اب یہ سلسلہ یہیں تھم جائے گا؟
جی، فی الحال تو میرا خیال میں دونوں افریقین کی کوشش یہ ہوگی، اور امریکہ کی بھی خواہش ہے کہ اس کنفلکٹ کو، یہ جو تنازع ہے اور جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ تو فی الحال تو یہ توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اگر غزہ میں سیز فائر کے جو اعلان ہے وہ، اس کے جو ایگریمنٹ ہے اور تصفیہ ہے، وہ جلدی نہیں ہوتا، اور یہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو حملے ہو رہے ہیں جاری رہتے ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا خطرہ دوبارہ پھر رہے گا۔
تو کل جو کچھ ہوا، اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کے اس پر متضاد بیانات آ چکے ہیں۔ اس سٹیج پر جب جنگ بندی کے لیے سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں، دونوں سائڈز کے گول کیا ہو سکتے ہیں ان حملوں سے پھر آپ کے خیال میں؟
اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو آفینسو کیپیبلٹیز ہیں ان کو کم کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے، اور میرا خیال میں اس کے حملے جو ہیں اسی مقصد کے لیے لانچ کیے گئے ہیں، جو ایئر اسٹرائکس ہیں۔ اور حزب اللہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی اس قوت کو بچا کے رکھیں، تاکہ اگر دور پڑے اور اس کو کسی وقت اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کیپیبلٹیز کو استعمال کرنا پڑے، تو اس کے لیے اس کے پاس یہ آپشن موجود ہو۔ اس وقت میرا خیال میں خوشی تو یہ ہے کہ دونوں کی زیادہ ابھی کنفلکٹ کو پھیلنے سے روکا جائے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، سب سے بڑا اس میں فیکٹر وہ یہ ہے کہ سیز فائر ٹاک جو کائرو میں ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہوتی ہیں تو پھر ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، غزہ کے اندر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان یا دوسرے جو اور جو ایجنٹس ہیں، یا ان دا سینس ایجنٹس سے میرا مطلب ہے کہ جو ایسے پاورز ہیں جو اس تنازع میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں, پھر ان کی طرف سے بھی انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں.
تو جنگ بندی کے لیے آپ نے ذکر کیا کہ جنگ بندی شاید یہ مذاکرات کو دیکھ رہے ہیں, اسی وجہ سے ابھی تھوڑا سا ایک سیز فائر کا ماحول یا ایک اپنی جگہ سے ریٹریکٹ کرتے ہوئے شاید نظر آئیں گے. تو جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات پر ان حملوں کا کیا اثر پڑے گا؟
ایک لحاظ سے وہاں پہ جو بات چیت ہو رہی ہے, وہاں پہ جو دونوں یعنی مختلف جو فریق ہیں وہ ہیں, ان کے اوپر ایک پریشر تو ہے کہ جلد از جلد اس کا کوئی تصفیہ یا اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے. لیکن بدقسمتی سے اسرائیل کی طرف سے جو مختلف رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور جو فلسطینیوں کی غزہ کی طرف سے یا حماس کی طرف سے جو ایک میرا خیال میں جائز قسم کی ڈیمانڈ ہے کہ سیز فائر مکمل ہو, پرماننٹ ہو اور وہاں سے غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا وتھڈرال ہو, یہ جو دونوں چیزوں کے اوپر جب تک کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں جو ہوتا ہو جاتا جو دونوں سائز قابل قبول ہو, تو وہ مشکل ہی رہے گی اس سیز فائر ایگریمنٹ کو حاصل کرنے میں. اور ان حالات میں پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے غزہ میں بھی لڑائی اور جاری رہے گی اور خطے میں بھی اس کے پھیلنے کا خطرہ
وہ بڑھ سکتے ہیں. بس اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد ایران کی طرف سے کچھ جوابی کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی, ایسا کیوں ہے؟ کیا ایران کو خطرہ ہے کہ اسرائیل اس کے جوہری پلانٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے, یا خطے میں جنگ پھیلنے سے روکنے کے لیے کوئی اور ممالک کردار ادا کر رہے ہیں؟
پہلی تو بات یہ ہے کہ ایران کو نے خود بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے اس کا جوابی کاروائی کریں گے. تو صاف ظاہر ہے ایسی سچویشن میں جلد بازی سے کام لینا جو ہے بعض کا تو اس ملک کو خود نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد ایران کے ارد گرد جو اس وقت امریکہ کی فورسز کا کنسنٹریشن ہے, ایئر کرافٹ کیریئرز کی موجودگی ہے ان کی, اور ایران کی اپنی ایئر فورس جو ہے وہ کمزور ہے. اس لحاظ سے اگر ایران کو جلد بازی میں ایسا اسٹیپ لیتا ہے جس سے خطے میں یہ جو تنازع ہے, یہ جو لڑائی ہے, یہ پھیل جائے, اس میں ایران کو اپنا نقصان بھی کافی ہو سکتا ہے. اس لیے ایران میرا خیال میں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا کہ کب اور کس طرح سے جو اسرائیل کے جو ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت میں حصہ لیا یا اس کو کروایا, تو جو جس پہ اب تقریباً ہر ایک سب کو اتفاق ہے کہ اسرائیل کا اس میں ہاتھ تھا, تو اس کے اوپر کس طرح سے ایران کو کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے ریٹیلیشن, یہ میرا خیال ایران بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا.
آخری اگر ہم امریکہ کے کردار کی بات کرتے ہیں اس جنگ میں, غزہ جنگ میں خاص طور پہ رکوانے کے لیے اس جنگ بندی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, امریکی انتخابات کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس میں؟
امریکن جو انتخابات ہیں اس میں دو تین فیکٹر ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی کا امریکہ کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں, پولیٹیکل جو پالیٹکس ہے اس میں بہت ہی گہرا اثر ہے. یہ ایک ریالٹی ہے جس کے اوپر کوئی میرا خیال میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. سو اس لیے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اس اسرائیلی لابی کے اثر و رسوخ کا بھی اپنے سامنے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. دوسری چیز جو ہے جو غزہ میں مظالم ہو رہی ہیں وہاں پہ, جس طرح سے ہزاروں لوگ, 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کوئی 90,000 یا 100,000 کے قریب اب لوگ زخمی ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو دنیا میں اور امریکہ میں بھی ایٹ پبلک پیپل لیول, ایک ان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, مختلف پولیٹیکل سرکلز میں بھی جو بڑھتی ہوئی تشویش ہے, کوئی بھی کینڈیڈیٹ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا.
وہ بھی ایک رول پلے کرے گی.
تو یہ سارے فیکٹرز رکھ کے میرے خیال میں جو کینڈیڈیٹس ہوں گے دونوں سائڈ سے, وہ کچھ ایسی باتیں کریں گے کہ اس میں اسرائیل کی سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے گا کہ اس طرح امریکہ,
جیسا کہ ہمیں جس طرح سے ہمیں کاملا ہیرس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھنے کو بھی ملا ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اس حوالے سے ہم سے بات کرنے کا. گزشتہ کئی ماہ کے دوران مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے کئی کوششیں ہو چکی ہیں، مختلف ملکوں کی مدد سے مذاکرات کے کئی ادوار بھی ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل اور حماس کی ایک دوسرے کے جو جنگ بندی کے لیے شرائط تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو رہے۔ اسی معاملات پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بارڈ کالج نیو یارک سے منسلک ڈاکٹر اسما عباس نے۔ ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ بائیڈن انتظامیہ کی پوری کوشش ہے کہ نومبر کے امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے جنگ بندی کا معاہدہ طے پا جائے، کتنے امکان لگتے ہیں آپ کو اس کے؟
السلام علیکم اسد، تھینک یو فار ہیونگ می۔ دیکھیں، یہ اسمپشن میں تھوڑا چیلنج کروں گی کہ بائیڈن انتظامیہ بہت ان کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ آئی تھنک دیئر از این امپریشن آف دیٹ، لیکن اگر آپ ابھی بھی جو پروپوزل آن دا ٹیبل ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو برج پروپوزل کائرو میں انہوں نے آفر کیا ہے، جو کہ جولائی جون کا جو پروپوزل تھا، جس میں لوگ سیکیورٹی کونسل نے جو سیز فائر کا اپروو کیا تھا، اور اس وقت یہ اسمپشن تھی کہ یہ سوچا جاتا تھا کہ اسرائیل اور حماس دونوں اس کے اوپر راضی ہیں، اس چیز کو بھی اسرائیل نے ہی توڑا، اس مومنٹم کو، اسماعیل ہانیہ کو جو انہوں نے اساسینیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو خلل آیا ہے ٹاکس میں۔ تو ابھی جو کائرو کی ٹاکس ہے، اس کے اندر جو بھی پروپوزل میز پہ رکھا گیا ہے، وہ تو ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو وہ تو امریکہ اور اسرائیل کے آپس کی برج بن رہی ہے۔ اس میں وہ حماس اور فلسطین کا تو بہت ہی کم اس میں رول ہے، کیونکہ ساری جو کنسیشنز دی گئی ہیں اس کے اندر کہ اسرائیل پرماننٹ سیز فائر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اسرائیل کوئی کمٹمنٹ نہیں کرے گا، کہ بلکہ وہ چاہیں گے کہ وہ بارڈر جو ہے، جو فلاڈیلفیا کوریڈور جس کو کہا جاتا ہے، جو ایران اور ایرانی ایجپٹ اور غزہ کے بیچ کا بارڈر ہے، تو اس کے اندر تو وہ مان ہی نہیں رہے نا۔ تو اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حماس کا رول کم سے کم ہے، جو بھی چیز انہوں نے اگری کی تھیں جون میں بھی، وہ تو میز پہ ہے ہی نہیں اب۔
تو آپ سمجھتی ہیں کہ فلاڈیلفیا کوریڈور کے کنٹرول سے اسرائیل جو ہے وہ دستبردار ہوگا کسی کیس میں؟
کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ تو کیمپ ڈیوڈ جو کچھ بھی ہے، یہ چیزیں تو نہ ایجپٹ کو منظور ہے، نہ غزہ کو منظور ہیں، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، فلسطینی عوام، ایک طرح سے ایک جیل میں رہ رہے ہیں سالوں سے۔ اب تو خیر وہ جیل کے اندر جو بھی تباہی ہے، جو وہ الگ بات ہے، لیکن جو بارڈر کنٹرولز ہیں انٹرنل ٹو پیلسٹائن ان اسرائیل اینڈ آف کورس ایکسٹرنل، ان کو ایکسیپٹ کرنا تو وہ اس پوری جو بھی ریزسٹنس ہے اس کے تو بالکل برخلاف ہے۔ تو میرے خیال میں تو اس کے اوپر تو نہ نتن یاہو کی گورنمنٹ تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اس کنٹرول سے، کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ ایک انگریزی میں کہا جاتا ہے اسینشلزم، ٹھیک ہے، اور سپیوک کہتی ہیں اسٹریٹجک اسینشلزم، کہ کبھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایسنس کیا ہے۔ تو اسرائیل کا ایز اے اسٹیٹ جو ایسنس ہے، وہ تو کبھی اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی اپنی فطرت میں ہے کہ وہ ایک سیٹلر کلونیل اسٹیٹ ہے، جس نے ہر بارڈر کو پش کر کے اپنے آپ کی زمینیں جو بھی ہیں، جو ارض ہے، لینڈ ہے، وہ اس نے آکیوپائی کیا۔ تو اس میں تو میرے خیال میں جب تک کہ اسرائیل کی آئیڈیالوجی فنڈامنٹلی بدل نہیں جاتی، جس سے وہ اس کا پاسبل ہے کہ وہ اسرائیل ہی نہ رہے، تو اس کے اس کانٹیکسٹ میں تو وہ کبھی
وہی وہ کلیم جو ہے اور وہی بلیم جو ہے وہ حماس کو بھی اسی طرح سے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک چیز لاسٹ پہ اسما، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس جنگ بندی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے پھر آپ کے خیال میں؟
جنگ بندی میں رکاوٹ انٹینشنز کی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ بندی میں رکاوٹ ہے کہ جو بھی بڑی قوتیں ہیں وہ فنڈنگ سے نہیں پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کچھ بھی بات کر لیں، آپ نے ڈی این سی کی کنونشن دیکھا ہے، اس میں ایک سنگل عرب یا فلسطینی کو انہوں نے آگے نہیں کیا، اور جو بھی پروگریسو لوگ جو بھی ہیں، انہوں نے بھی میکسیمم سیز فائر کی بات کی ہے۔ جو ڈی فنڈنگ ہے اسرائیلی سپورٹ کی، جس میں طارق علی کہتے ہیں کہ وہ ہی واز کوٹنگ ان ارلیئر اسرائیلی اسٹیٹسمین، کہ اسرائیل تو ایک امریکہ کی وارشپ ہے جو انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس سے تو اس کی فنڈنگ جب تک وہ نہیں ہٹے گی اور وہ امریکہ دستبردار نہیں ہوگا، اس سے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو امریکہ کی انٹینشن اور جو وہ بھی فنڈنگ جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ اب شاید جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس خول سے باہر نکل چکا ہے، تو اسرائیل کے پاس جو لیوریج وہ امریکہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ امریکہ کے پاس اس کی اکویولنٹ نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو فورس کچھ کر سکے۔ سو آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو اے ٹن آف آپشن، جب تک کہ یہ جو بڑی قوتیں ہیں وہ فنڈنگ نہیں روکتی ہیں. اور اسی لیے جو اسٹوڈنٹس جو سڑک پہ ہیں, جو لوگ بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈی این سی میں, ان کا جواب صرف ان کا ڈیمانڈ صرف
انٹینشن اور اس کے علاوہ آپ نے مینلی فنڈنگ پہ بات کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسماء عباس, آپ ہمارے ساتھ تین آج کے ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي, او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټیدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ,
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي, موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. فدویم پړاو د آی اګری تھنی کی کھاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاګی او فدریم پړاو بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کھاګی لکنه کې دوه غوښتا تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خط گزارش ها در برنامه این ساعت روایت امروز. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کارمندان زن از فعالیت در نهادهای عدلی و قضایی باز ماندند و در جریان بیش از 3 سال حکومت این گروه، تعداد زیادی از قاضیان و سارنوالان زن از ترس دستگیری و شکنجه طالبان و یا هم تعقیب و ترس از انتقام جویی زندانیان و مجرمینی که با آمدن طالبان از زندانها رها گردیدند کشور را ترک کردند. اما تعدادی از آنها هنوز هم در افغانستان گیر ماندند و با مشکلات اقتصادی و امنیتی مواجه هستند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر رهبر طالبان و تأثیرات اجرای آن بر افغانها اظهار نگرانی کرده و گفته است که این قانون محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می کند و به معتصبان صلاحیت‌های اجرایی می دهد.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل هستم. به برنامه ای ساعت روایت امروز خوش آمدین. در برنامه طبق معمول دو گزارش داریم و مهمان برنامه که روی گزارش ها صحبت میکنه، اما نخست توجه شما را به 1-2-3 خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. روزمری دیکارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در واکنش به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی می شود. دیکارلو با نشر اعلامیه روزا اوتانبایو و رئیس دفتر یونما در مورد تأثیرات اجرایی این قانون در شبکه اجتماعی ایکس گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود می کند. مقامات شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا ورود مهاجرین افغان به این شهر را ممنوع کرده و به آنها دستور دادند تا 6 روز از کمپ‌های خود خارج نشوند. سرمد سلیم اکرم، رئیس انتظامی پشاور، به تاریخ 3 آگست در اعلامیه گفته بود که مهاجران افغان باید از 24 تا 30 آگست در محدوده کمپ‌ها باقی بمانند. مقامات دلیل این تصمیم را برگزاری امن مراسم اربعین حسینی 4 محرم بیان کردند که امروز دوشنبه 26 آگست برگزار می شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد بار دیگر از کمبود بودجه برای برنامه های امداد رسانی به نیازمندان افغان اظهار نگرانی کرده و گفته است که بیشترین آسیب آن را زنان متحمل خواهند شد. این اداره ملل متحد ناوقت یکشنبه 25 آگست در ایکس نوشته است که در افغانستان این زنان هستند که با گزینه های کوچکتر برای امرار معیشت بار سنگین را متحمل می شوند. پایان خبرها.
بینندگان محترم، با حال هم میپردازیم به گزارش های این هفته یا امروز روایت امروز. لطفاً توجه کنین به گزارش اول برنامه. از همکار محترم خود خواهش میکنیم که گزارش اول برنامه را شروع کنن. البته خب تا اینکه گزارش آماده شود ایره باید براتون بگویم که ما امروز در این برنامه گزارش اول ما در رابطه با مشکلات قضات در افغانستان است، کسایی که در افغانستان هنوز باقی ماندن، به خصوص قضات زن، و ما در این رابطه ما از خانم نرگس حافظزاده که قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ و از اونا دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن که روی از این موضوع نظرشان هم میخواییم، البته از تجربه خود از اونا که اونا هم با وقتی که طالبا آمدن به افغانستان در افغانستان بودن. خب ما امیال خوشبختانه میمان برنامه روی خط داریم. خانم حافظزاده سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. شما صدا را میشنوین خانم حافظزاده؟ مثل که اونا صدای مرا ندارن و ما هم صدا از اونا را نمیشنو. میبینم که تلاش میکنن که اما سکایپ خوده یا موجایی که باید تکمهی که باید صدا را ما شنیده بتانیم او را فشار بتن و ما بتانیم وصل شویم امرای برنامه و بتانیم صحبت کنیم امرای میمان محترم. برنامه را خب گزارش ما نمیفهم که هنوز گزارش ما آماده شده یا نامده. خب برای ما خبر همکارم میگه که گزارش همین دقیقه ندارن. گزارش دومی را که ما برای این برنامه انتخاب کردیم البته صد قانون جدید طالباست که اینا در ابتدای حاکمیتشان، اما خب اینا گفت البته قانون جدید را که وزارت امر معروف و نهی از منکر وضع کرد که تقریبا روی تمام مسائل شخصی شهروندهای افغانستان در مجموع مخصوصا سر خانم ها وضع شده که اینا سرزی یک گزارش داریم که البته نظر مهمان برنامه را در این قسمت هم خاص خواستیم و ای که چرا طالبا روز به روز با وجود فشارهای جهانی، با وجود تقاضای خود مردم افغانستان که اینا میخوان از حق و حقوق خود برخوردار باشن، اینا بتانن مثلا حق درس خواندن، حق تحصیل در مکاتب تا الان بسته است، دانشگاه ها خمالومدار بسته است و خانم ها حق کار ندارن، اقتداد بسیار زیادشان دستشان از کار گرفته شده، معاششان هم حتی هفته گذشته ای تو یک گزارشان بود که اقتداد از معلمینی که مثلا تا صنف 6 درس میتن دخترها را، اونا هم ای شکایتشان بود که تقریبا مدت 3 یا 4 ماست که اینا معاشاشان برشان داده نشده. بران ای همه مشکلات است در حالی که تپ و تلاش مردم یا تقاضاشان یا خواستشان نتانه از خود حکومت طالبان بلکه از جامعه جهانی است که فشار بیارن. خود حکومت طالبا البته همونطور که اینا ادعا میکنن، خانم ها میگن که اصلا کسی نیست که صداشون رو بشنوه. اینا بار بار تماس گرفتن که اینا تماس گرفتن میخوان که تماس بگیرن امرایشان، اما اونا صداشان نمیشنوه. خب همکارم برام امیال گفت که گزارش اول برنامه در مورد قضات مخصوصا قضات زن در افغانستان آماده است، بین که به این گزارش گوش بدیم.
طلا آخوندزاده رهبر این گروه هفته گذشته آن را توشیح کرد با واکنش های جهانی مواجه شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است این قانون محدودیت های گسترده را بر رفتار شخصی اعمال می کند و اختیارات وسیع تنفیذی را برای محتسبین این نهاد می دهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان است.
جایی که معتصبین دارای اختیارات نامحدود برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس لست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات هستند. این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجوده در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد. حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلاقی ترقی می‌گردد.
شماری از کشورها نیز به توشه قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان واکنش شدید نشان دادند. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز این قانون را وحشتناک توصیف کرده است. دیوید لامی وزیر امور خارجه بریتانیا روز شنبه سیوم سنبله در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که این قانون زنان افغانستان را بیشتر در معرض ظلم و ستم طالبان قرار می دهد. او نوشته است که طرد زنان از تمام ابعاد زندگی جمعی یک شکست غم‌انگیز دیگر برای کشور و مردم آن است. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز روز شنبه در شبکه اکس نوشته است که توشی این قانون تلاش دیگری برای خاموش کردن صدای مردم افغانستان و ویژه صدای زنان و دختران است. از سوی دیگر تحلیلگران سیاسی افغانستان میگویند با اینکه طالبان در پی به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی هستند، چون این اقدامات فاصله آنان با جامعه جهانی را بیشتر میکند.
با فرمان اخیر گویا ملا هیبت الله که از سوی وزارت امر به معروف در قسمت خانم ها و هوی 100 و چند صفحه هست که تقریبا میشه بگیم که خیلی از حقوق و آزادی های زنان و مردان را سلب کرده، در حقیقت فاصله میان طالبان و جامعه جهانی به مراتب بیشتر ساخته.
آقای خسروی گفت این اقدامات طالبان مردم افغانستان را بیشتر از پیش ناامید کرده است.
وقتی طالبان میخواهند با جهان تعامل بکنن، وقتی انتظار ایر دارن که دنیا اونا رو به رسمیت بشناسه، باید از یک سو با مردم خود در تعامل باشن و از سوی با جامعه جهانی تعامل بکنن و حقوق مردم رو در نظر بگیرن و این حقوقی که در حقیقت حقوق حقی مردم و حقوق اساسی مردم به حساب میایه، نمیشه که این حقوق رو ما از مردم بیاییم سلب بکنیم.
وزارت عدلی حکومت طالبان هفته گذشته اعلام کرد که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون نافذ است. در این قانون صدای زن عورت دانسته شده و گفته شده است که صدای آنان شنیده نشود. در قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر همچنان آمده است که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. فوزی احسان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم با برنامه روایت امروز خوش آمدین. با معذرت که البته در ابتدا گفتیم گزارش در رابطه با قضات زن است، ولی گزارش دوم برنامه ماست که خب شما شنیدین. میمان برنامه رو امیدوار هستم که صدا درست شده باشه. روی خط میرم خانم حافظ‌زاده، صدا رو میشنوین شما؟ سلام، خوش آمد. سلام، خوش آمدین به برنامه.
سلامت
باشید. شما گزارش شنیدین. من میخوام در این رابطه از شما بپرسم که چرا به نظر شما طالبان روز به روز قوانین سختگیرانه را وضع کرده میرن، در حالی که در گزارش هم تو که شنیدین تعامل با جامعه جهانی مستلزم رعایت حقوق بشر، حقوق شهروندان یک کشور است که نابتانند جامعه جهانی امرشان تعامل کنه، چرا فکر میکنین روز به روز قیودات بیشتر ساخته میرن؟
به نظر من قسمه که ما از گذشته تا حال، از بیشتر از 3 سال تا حال وقت متوجه میشیم که روز تا روز قوانین تر میشه. دلیل که بیشتر میخواهیم خود قدرت نمایی کنن، خود را مبرا از روابط با کشورها یا ساختن با شما تلقی کنند. چون بارها این ادعا را داشتند ما اگر جهان بخواهد با ما تعامل کنه هم ما آماده هستیم و اگر نکنه هم ما میتونیم حکومت داری خود و تسلط و سلطه و حاکمیت خود داشته باشیم. به این لحاظ میخواهند بیشتر قدرت نمایی کنند که ما تا به هیچ کشوری یا هیچ توصیه یا فرمانی یا قیودی دیگر را به ما وضع کنند یا به اصطلاح مانی ما شوند یا به نحوی ما را سرزنش بکنند، ما تا به هیچ کسی نیستیم. و همین لحاظ است که از نظر من روز تا روز کوشش میکنند خود را مبرا از هر قید و بندی نسبت به دیگر کشورها نشان دهند.
گفتین مبرا از هر قید و بنده. امروز در گزارش امروز ماری دیکارلو، روز ماری دیکارلو گفت که قانون امر به معروف طالبا مانع ادغام طالبا با جامعه جهانی میشه. چقدر طالبا بدون تعامل با جامعه جهانی میتونن به مشکلات بسیار وسیع و سراسری کشور برسن؟ امیاله اما طور که ادعا میشه که هر هفته یک مقدار پول بسیار گزاف به افغانستان میره، چقدر اینا میتونن که خودشان به پای خود استاد شوند و رسیدگی کنن بدون تعامل با جامعه جهانی؟
درست است که خانم دکارلو در ارتباط شاید روابط تیرگی روابط بین جامعه جهانی و احکام سخت گیرانه طالبا نسبت احکام سخت گیرانه روابط تیرگی صحبت هم کرده باشند، گروه حاکم از نظر من نسبتا خاطر جمع شده. طی سه سال گذشته هم حرف های یا به نحو واکنش های از جامعه جهانی در ارتباط تیزی وجود داشته، اما هیچ گونه در روابط وجود نداشته، صرفا در عمل بوده. اگر سازمان ملل هم هر حرف اعتراض داشته، اما روابطش پیوسته با گروه حاکم بوده. اگر کشورهایی که حتی به عنوان یک دولت مستقل یا را به رسمیت هم نشناخته، در تعامل روابط اگرچه دیپلماتیک گفته نمیتونیم، اما به نحو روابط اداریشان پابرجا بوده. حتی بعضی کشورها اعتبارنامه های سفرهای ازیار را پذیرفته که در اواخر کشور امارات متحده عربی هم اکار. از نظر ما به نحو عرف ها تا عمل متفاوت هست. به همین لحاظ هست که گروه حاکم هم به اصطلاح خاطر جمع هستن که هر قدر اگر از این صحبت ها هم در برابر احکام سرگیرانه یا ضعف حاکمیتشان نسبت به امور اداری کشور وجود هم داشته باشه، باز هم و از هیچ کمک محروم نمیشن، چنانی که تا حالا نشدن. این واضح اگر از کمک ها به نحو در اختیار وا قرار میگیره، اما در اختیار مردم افغانستان نه. چون شاهد هستیم که فقر روز تا روز دامنگیر مردم هست، چقدر با مشکلات مواجه هستن. آیا به این لحاظ یا چقدر میتونن مداری خود را پابرجا نگاه کنن با وجود اعتراضاتی که لفظاً صورت میگیره یا کتباً نه اون چیزی که عملاً در برابرشان واکنشی دی صورت گرفته باشن، از لحاظ لفظی و واکنش های آنی از نظر ما آنقدر روی حاکم توجه به این ندارن، چنانی که در گذشته هم خود را به اصطلاح یک دولت کامل میدانن. ما همه ما امنیت را برقرار کردیم در لحاظ ازی که در گذشته هم اختلال امنیت را خودشان ایجاد میکردن، حالا که بنا به ضرر خود در شرایطی که خودش حاکمیت را به دست داره اختلال امنیت ایجاد میکنه. بله، به نحو خود را موفق میدانن. به این لحاظ است که هیچ توازونشان
نمیتند. بله، با وجودی که اینا طالبان میگن که خب جامعه جهانی میگن کمک که افتواره که میره ای بر نهادهای خود امدادی میره، بر از اونا دادن میشه که بر مردم افغانستان برسه. به هر حال میایم به اجازهتون گزارش دیگر به گزارش دیگر گوش میتیم، اما پیش از اینکه به گزارش دیگر گوش بدیم اول به یک وقفه میگیریم.
بشیر احمد نزدیک به بشیر احمد نزدیک به دو دهه است که به گونه مسلکی در صنعت باغداری فعالیت می کند و در حدود 6 شریب زمین
گزارش دوم توجه بیننده محترم جلب میکنیم. گزارش خب مثل که باز هم برام همکارم میگه که گزارش هنوز ندارن. میمان برنامه مرا لطفاً روی خط برین که با میمان محترم و صحبت‌های خود ادامه بدیم. خانم نرگس حافظ‌زاده قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ. خانم حافظ‌زاده متاسفانه امروز یک سلسله مشکلات هست، در شروع برنامه هم تقریبا 7-8 دقیقه وقت ما از دست رفت. برحال یک گزارش دیگه که البته خب پتایی که گزارش ما براتون میگم که چی هست، یک گزارش تازه دیروز داشتیم که قضات زن که در افغانستان بودن و یک تعدادشان خب تانستن که از افغانستان برایه، یک تعداد دیگه شنوزم در افغانستان هستن و اینا در حالتی که نام خودا نگفتن و همچنان چهرهشان نخواستن که دیده شوه، اینا اظهار ترس و نگرانی و مشکلات اقتصادی که فوق‌العاده ازی کردن. من میخوام شما چون خودتان هم قاضی بودین در اوجه و در وقتی که طالبا آمدن قدرت گرفتن شما هنوز اونجا بودین، خودتان چقدر احساس ناراحتی میکردن و مخصوصا چیزی که زیادتر اونا شکایت داشتن دارن و ترس دارن ایست که مسئله انتقام گیری است. یعنی باعث قاضی اگر اونا یا از شما میخوایم بشنوم که تصامیم رو اتخاذ کردن که به اساس از اون تصامیم یک تعداد مردم مثلا جزا دیدن یا زندانی شدن، وقتی که طالب آمدن تمام زندانی ها رها شدن، شما چقدر احساس ترس و نگرانی داشتین وقتی که در افغانستان بودین؟
خب وقتی من افغانستان بودم متاسفانه روزهای نخستین بر بود که شرایط واقعا بیمناک بود و هیچ امیدی وجود نداشت که واقعی خطیر ممکن پیش آمدنی باشه که ما از سرنوشت خود نمیدانستیم. متاسفانه روزهای نخستین روزهایی بود که تمامی زندانی ها رها شده بودن، اما ما با دوستا و همکارای خود حق میتونم چون نوعیت کار و تصمیم هر یک از قضات متفاوت بوده، اما برای یک کسی که سلب آزادی در گذشته صورت گرفته برای از او مفهوم ای وجود نداره که کدام یکی از قضات، کدام یکی از سارنگولان بر علیه از او هرچند حکم قانون بوده تصمیم گرفته یا حکم را صادر کرده، بر از او خود قاضی کافی هست، خود سارنگول کافی بود. اول لحاظ اکثریت دوستا هم در اون شرایط قرار داشتن و من یکی هم از اونها بودم. البته شاید با مزنه نوع تصامیم هر یک از قضات در گذشته که در محاکم مسئولیت داشتن متفاوت بوده و از من هم متفاوت بوده، شاید نگرانی من از بود قضایی بوده که در ارتباط با خود گروه حاکم که در گذشته و عنوان متهمین در پیشگاه محاکم قرار گرفتن و از محاکم برشان حکم صادر شد، نگرانی من از اون دیدگاه بیشتر بوده. اما در کل به عنوان یک قاضی که در تخال دست نظر کسایی که محکومین قرار گرفته کلن قضات مورد نظرشان بودن به ای که در گذشته چه احکام صورت گرفته، طبعا احساس خطر وجود داشتن. اما من میتونم برای شخص خودم بگویم که من دو کتگوری متفاوت را بین خود پیش خود در حسی کسایی که مورد حکم از دادگاهی که من کار میکردم میتونم تفکیک کنم و اوی که عام مردم بوده طبعا آنچه مطابق احکام قانون بوده و حکم از طرف ما صادر شده و در او احکام مزید اخلا صاحب صلاحیت بودیم، چون نسبت به ویژگی حکمی که ما داشته چون ما در دادگاه اطفال کار میکردم زیادتر ما از مردم عام خوف نداشت. اما اونهایی که عضویت گروه حاکم را داشتن و در دادگاهی که ما کار میکردم مسئولیت داشتم، خصوصا که در رأس یک اداره بودم، طبعا از او نگرانی هایی داشتم که من میخوایم با جزئیات بگویم، اما در آخر طبعا مشکلات امنیتی که ما داشتم قبل از سقوط اون میتونست یک رخنه خطیری دیگر در بعد از سقوط بر من.
خب اما طور که شما گفتین، البته وظیفه قضات اما تطبیق قانون است و نباید هیچ نوع تهدید و یا تهدیدی وجود داشته باشه و یا هراسی از خود قضات. اما ما گزارش را سال قبل ما یادم است که تهیه کردم با یک تعداد از قضات که اونا برآمدن از افغانستان، مردا بودن در ایران هستن فکر میکنم یک تعدادشان، روزام با اونا صحبت کردم، اونا عین چیز میگفتن که شدیداً نگرانی دارن و با یکی دو نفرش که در خود افغانستان بود نمیفهم که روزام هستن یا نیستن، که گفتن که اصلا از خانه نمیتونه برایه، برای از اینکه میبینن که به جاده ها و سرک ها و اینا طالبا و اینا میشناسن که کی امی قانون تطبیق کرده، به اساس حکم قانون سرشان تطبیق شده و اینا در زندان رفتن و حال برآمدن و انتقام گیری میکنن. منتها خب از وقت برنامه یک دو سه دقیقه دیگه داریم، میخوایم میره پرسان کنم خانم حافظ‌زاده که خب طالبا در ابتدا که آمدن یک اگه باید داشته باشن عفو عمومی را اعلان کردن، آیا فکر میکنین که این انتقام گیری ها و اینا طالبای در سطح بالاتر از این آگاهی دارن ندارن؟ طالبایی است که در سطح پایان هستن اینا میخواین انتقام گیری کنن، چی رقم استش؟ چی فکر میکنین شما؟ یا ای که فقط امیر و عفو عمومی به ظاهر یک چیزی بود که فقط همطور اعلان کرده بودن برای مردم؟
به همین سه سال گذشته که
همیشه
در عمومی باشه، من این سوال هنوز نتانستم عزم کنم که آیا یک ملت همه مزنون بوده، متهم بوده، محکوم بوده که روز حق باشه؟ آیا این کارمندای دولت در گذشته از مشروع داخته؟ آیا همه، آیا وقتی که در یک نهاد دولتی یا سازمان های بین‌المللی وظیفه اجرا میکردن چه مزنونیت داشتن که گروه حاکم خواسته همه را افق مورد افق قرار داده؟ یک سوال است که تا حال هیچ کسی از نظر من جوابش تا حال را نداده. اما از نظر گروه حاکم خود هر کسی که با دولتی پیشین کار کرده گویا به نحوه باید مورد پیگرد قرار می گرفت. و آنم ظاهرا نشان می دهند که ما نمی خواهیم بعد از پیگرد بکنیم، در حالی که هیچ کسی نمزنون بوده نمتهم. او هایی که بوده طبعا دوسیه هایی می داشته و تخریب می شده، اما نمیشه که تمامی بالاتر از فکر میکنم 400,000 کارمند دولت همه را به عنوان مزنونین و محکومین بشناسه و او گویا عفو کرده باشه. اما ای که او یا یک تصمیم را گرفتن و ظاهرا نشان دادن که عفو کردن، یک حرف است به خاطر اقوای جامعی، خاطر آرام ساختن اجتماع، یا به نحو نشان دادن گویا یا با استفاده از احکام اسلامی با هیچ کسی سر مخالفت و دشمنی را ندارد، در حالی که وقت ما گزارش های متعدد را متوجه میشید،
تشکر،
گرفتاری های
نامعلوم
دست میگیره، پس عمومی که دارد.
خانم حافظ‌زاده، یک جهان تشکر از فرصتتان، از وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین. شب و روزتان بخیر. از تمام بیننده محترم به خاطر بی‌نظمی برنامه، اخلالی که وارد شد، معذرت می‌خوایم. خدا نگهدارتان.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می‌پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می‌کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می‌دهیم.
صدای آمریکا مشعل‌دار آزادی.